السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
دہشت گردی کی پشت پناہی سے متعلق پاکستان اور بھارت کے ایک دوسرے پر الزامات. اس طرح کے بیانات سے تناؤ میں مزید اضافہ ہوگا. تجزیہ کاروں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
وزیراعظم نریندر مودی نے دہشت گردی کے تعلق سے دوسری بار پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا اور اسے دہشت گردی کا برآمد کار قرار دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغانستان میں جنوبی صوبے اورزگان کے مرکزی شہر میں طالبان کے داخل ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور وہاں شدید لڑائی جاری ہے. جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے تنظیم آسیان کے لاؤس میں ہونے والے سربراہ اجلاس میں شریک رہنماؤں نے بحیرہ جنوبی چین کے متنازع علاقے میں چین کی سرگرمیوں کی وجہ سے کشیدگی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے. امریکہ نے روس پر الزام لگایا ہے کہ بدھ کے روز بحیرہ اسود کے اوپر ایک روسی جیٹ طیارہ خطرناک حد تک امریکی جاسوس طیارے کے قریب آ گیا، جو غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ کاروائی تھی. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے دفتر خارجہ نے جمعرات کے روز بھارت پر پاکستان میں دہشت گردی کے لیے سرمایہ کاری کرنے کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کے دہشت گرد کاروائیوں میں ملوث ہونے کے کھلے شواہد موجود ہیں. دفتر خارجہ کے ترجمان کا یہ بیان اس کے چند روز بعد آیا ہے جب G20 میں اور پھر آسیان کے 14th سربراہ اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے تقریریں کیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان اور بھارت کی طرف سے ایک دوسرے پر دہشت گردی کی پشت پناہی کے الزامات سے دو طرفہ تعلقات میں مزید کشیدگی آئی ہے. رواں ہفتے کے دوران بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے ایک سے زائد مرتبہ پاکستان کا نام لیے بغیر یہ الزام لگایا گیا کہ جنوبی ایشیا کا ایک ملک خطے میں دہشت گردی برآمد کر رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ بیان جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کے لاؤس میں ہونے والے سربراہ اجلاس کے موقع پر دیا، جبکہ اس سے قبل انہوں نے ایک ایسا ہی بیان چین میں ہونے والے G20 سربراہ اجلاس کے دوران بھی دیا تھا. بھارتی وزیراعظم کے اس بیان پر جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے جواباً بھارت پر یہ الزام لگایا کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے.
We have also suffered at the hands of terrorism because one of the countries in South Asia, there are confessions, there are open evidences available in which it has been proven that one of our neighbor is involved in perpetrating terrorism in Pakistan with a view to destabilize Pakistan. They are financing terrorist in
نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے. ان کے بقول ایسے شواہد دستیاب ہیں کہ ایک پڑوسی ملک پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دہشت گردی میں ملوث ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ملک پاکستان میں دہشت گردوں کو مالی اعانت فراہم کرتا ہے. امریکہ کے علاوہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کی طرف سے بھی حالیہ ہفتوں میں ایسے بیانات سامنے آتے رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت مذاکرات کے ذریعے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں. پشاور یونیورسٹی سے وابستہ پروفیسر اور تجزیہ کار اے زیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کو سخت بیانات سے گریز کرنا چاہیے.
تو میرا خیال ہے کہ میڈیا پہ ذمہ دار جو انٹلیکچوئل ہیں، دانشور ہیں، ان سب کے اوپر، سول سوسائٹی کے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے کہ وہ لوگوں کا ٹرینڈ چینج کریں، ان کا رجحان تبدیل کریں، اور بہتر ہے کوئی ایسی سوچ کو سامنے لایا جائے جس سے دونوں ممالک جو ہیں کشیدگی سے گریز کریں، الزامات سے گریز کریں. اس کراس فائرنگ سے پچیدگیاں پیدا ہوں گی، تسلسل متاثر ہوگا، اور اس سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہو سکتا.
جوہری طاقت کے حامل جنوبی ایشیا کے دو ملکوں پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اضافے کا آغاز بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی جھڑپوں میں بڑی تعداد میں کشمیریوں کی ہلاکت کے بعد ہوا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جولائی کے پہلے عشرے میں ایک علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی بھارتی سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ میں مارا گیا تھا، جس کے بعد وہاں بڑے پیمانے پر مظاہروں کا سلسلہ چل نکلا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے لاؤس کے دارالحکومت میں 14ویں آسیان سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دہشت گردی کی برآمد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی ایک رپورٹ۔
وزیراعظم نریندر مودی نے دہشت گردی میں اضافے کے لیے چند روز کے اندر دوسری بار پاکستان کی جانب اشارہ کیا اور دہشت گردی کی مبینہ بڑھتی برآمد پر گہری تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کے رکن ممالک سے اپیل کی کہ وہ اس برائی کے خلاف جنگ کے لیے مربوط انداز میں کارروائی کریں۔ وہ لاؤس کے دارالحکومت میں 14ویں آسیان انڈیا اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی برآمد، انتہا پسندی میں اضافہ اور انتہائی تشدد کا پھیلاؤ ہمارے معاشرے کی سلامتی کے لیے مشترکہ خطرہ ہے۔ نریندر مودی نے نئی دہلی اور اسلام آباد کے مابین زبانی جنگ میں اضافے کے درمیان دوسری بار پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ اس سے قبل پیر کے روز G20 سربراہ اجلاس کے دوران بھی انہوں نے پاکستان پر جارحانہ حملہ کیا تھا اور کہا تھا کہ جنوبی ایشیا میں ایک واحد ملک ایسا ہے جو دہشت گردی کے ایجنٹ پھیلا رہا ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایسے ملک پر پابندی لگنی چاہیے اور اسے انعام دینے کے بجائے الگ تھلگ کرنا چاہیے۔ وزیراعظم نریندر مودی کے مذکورہ بیانات کو یہاں کے تجزیہ کار پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کو پاکستان کی مبینہ حمایت کو بین الاقوامی رنگ دینے کی کوشش خطے کے مفاد میں نہیں اور اس سے زبانی جنگ میں اضافہ ہوگا۔ سینئر تجزیہ کار معصوم مراد آبادی نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ ایسے بیانات غیر ضروری ہیں اور ان سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔
آج موجودہ دور میں جو ممالک سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہیں، اس میں پاکستان کا نمبر دوسرا یا تیسرا ہے، لہذا ہمیں اس بات کو پر غور کرنا چاہیے کہ ایک ایسا ملک جو خود دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی ایک ایسی سوچ ضرور اپنانی چاہیے جس سے اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکے۔ پاکستان کو سنگل آؤٹ کرنے سے یا اسے بین الاقوامی فوروں پر الگ تھلگ کرنے سے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلے گا، بلکہ اس سے کشیدگی جو ہے مزید بڑھے گی اور دونوں ملکوں کے تعلقات مزید خراب ہوں گے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے وزیراعظم جناب نریندر مودی صاحب ایک طرف تو پاکستان کے وزیراعظم کو اپنی حلف برداری کی تقریب میں مدعو کرتے ہیں اور ان کی بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، دوسری طرف وہ افغانستان سے واپس ہوتے وقت لاہور میں قیام کرتے ہیں اور اچانک ان کا دورہ لاہور کا ہوتا ہے، تو دنیا ساری چیزوں کو دیکھتی ہے۔
معصوم مراد آبادی نے مزید کہا کہ پاکستان کے تعلق سے NDA حکومت کی پالیسی غیر واضح ہے۔ یاد رہے کہ حزب اختلاف کی جانب سے بھی حکومت پر اسی قسم کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو پاکستان اس کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے اور اس نے ضرب عضب سمیت متعدد آپریشن چلائے ہیں اور اب بھی چلا رہا ہے۔ وہ دہشت گردی کی حمایت کے الزام کی تردید کرتا ہے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ ان کے ملکی جوہری اثاثہ جات دہشت گردوں سے محفوظ ہیں۔ وہ سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز یا CISS کے زیر اہتمام ایک مذاکرے سے خطاب کر رہے تھے جس کا عنوان تھا ساؤتھ ایشیاز نیوکلیئر سیکیورٹی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار جوہری ریاست ہونے کے ناطے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہے اور نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت کا اہل ہے، اور اس سلسلے میں اس نے حمایت حاصل کرنے کے لیے گروپ کے رکن ممالک کو متحرک بھی کیا ہے۔ جمعرات کو اسلام آباد میں جنوبی ایشیا کی جوہری سلامتی کا جائزہ کے عنوان سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چوہدری کا کہنا تھا کہ پاکستان کے جوہری اثاثے دہشت گردوں سے محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر جوہری عدم پھیلاؤ کے عزم پر قائم ہے اور اسے امید ہے کہ سیاسی و تجارتی مفادات پاکستان کی نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان سول جوہری معاہدے کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے استحکام پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور اپنے خطاب میں بھی سیکرٹری خارجہ نے ایک بار پھر کہا کہ پاکستان نے امریکہ کو باور کرایا ہے کہ وہ اس ضمن میں بھارت اور پاکستان کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار کرے۔ پاکستان کے جوہری اثاثوں سے متعلق مغربی دنیا میں اس تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ دہشت گرد ان تک رسائی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان ایسی کسی بھی تشویش کو رد کرتا آیا ہے۔ پاکستان کی جوہری توانائی کے ادارے کے سابق سربراہ ڈاکٹر سمر مبارک مند نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں سیکرٹری خارجہ کے بیان سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو جس طرح کی دہشت گردی کا سامنا رہا، اس کے باوجود بھی اس کے جوہری اثاثے مکمل طور پر محفوظ رہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اثاثوں کے تحفظ کے لیے قائم کردہ کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام انتہائی مؤثر ہے۔
پیریڈ میں فلی ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے۔ ریسٹ کے پر تمام کنٹرول سسٹم جو پرانے ہیں، وہاں پہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں یا پلفیج بھی ہوئی ہے، تو وہاں پہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں، لیکن ہم نے سسٹم جب بنایا تھا تو اس میں ہم نے سارے سسٹم کو دیکھ کے تجزیہ کر کے ان چیزوں کو کیٹر فور کیا تھا۔ اس لیے بڑی بات میں نہیں کرنا چاہتا، لگا بس شکر ہے کہ اب تک بالکل محفوظ رکھتی ہے۔
سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چوہدری نے ایک بار پھر کہا کہ ان کا ملک خطے میں اسلحے کی دوڑ میں شامل نہیں، اور اس کا جوہری پروگرام اور ہتھیار کم سے کم دفاعی صلاحیت کی ضرورت کے پیش نظر ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں جنوبی صوبے اورزگان کے مرکزی شہر میں طالبان کے داخل ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ وہاں شدید لڑائی جاری ہے جبکہ تمام حکومتی عہدیدار شہر سے نکل گئے ہیں۔ امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق صوبائی ترجمان دوست محمد نایاب کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد ترین کوٹ شہر میں صرف پولیس ہیڈ کوارٹر حکام کے کنٹرول میں ہے، اور جمعرات کی صبح طالبان نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا ہے۔ نایاب کے بقول شہر کے گرد و نواح میں واقع تمام چیک پوائنٹس پر طالبان نے یا تو قبضہ کر لیا ہے یا انہیں تباہ کر دیا ہے، اور انہوں نے کابل حکومت سے درخواست کی کہ فوری طور پر وہاں کمک بھیجی جائے۔ انہوں نے جانی نقصان کے بارے میں تفصیل فراہم نہیں کی، لیکن اس خدشے کا اظہار کیا کہ ترین کوٹ شہر جلد ہی مکمل طور پر طالبان کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں طالبان کے خطرے سے دوچار ہونے والے ترین کوٹ تیسرا بڑا شہر ہے۔ اس سے قبل شمال میں قندس اور جنوبی صوبے ہیلمند کے مرکزی شہر لشکر گاہ پر طالبان کامیاب چڑھائی کر چکے ہیں۔ گزشتہ سال کے اواخر سے طالبان نے افغانستان میں اپنی کاروائیوں کو تیز کیا تھا، لیکن رواں برس مئی میں پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں سرحدی علاقے میں امریکی ڈرون حملے میں طالبان کے امیر ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بعد ان میں مزید تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ طالبان کے نئے سربراہ ملا ہیبت اللہ اپنی جنگی کاروائیوں کو جاری رکھنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ امریکہ نے روس پر الزام لگایا ہے کہ بدھ کے روز بحیرہ اسود کے اوپر ایک روسی جیٹ طیارہ خطرناک حد تک امریکی جاسوس طیارے کے قریب آ گیا۔ امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ کاروائی تھی، جبکہ ماسکو کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق پرواز کر رہے تھے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کا نیوی کا ایک طیارہ معمول کی پرواز پر تھا، اور وہ بین الاقوامی فضائی حدود میں تھا جب روس کا ایک جیٹ طیارہ اس کے 3 میٹر کے قریب آ کر پیچھا کرتا رہا۔ یہ کاروائی 19 منٹ جاری رہی۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ جب امریکی طیارے نے روسی سرحد کے نزدیک پرواز کی تو اس نے اپنا ایک لڑاکا جیٹ طیارہ اس کے مقابلے کے لیے بھیجا، جس کے بعد امریکی جہاز نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا۔ فرانس میں پولیس نے ایک اور جوڑے کو گرفتار کیا ہے جو ایک مشتبہ کار کے واقعے میں ملوث ہے، جو اتوار کے روز پیرس میں نوٹر ڈیم کیتھیڈرل کے پاس ملی تھی اور اس میں 6 گیس کنستر لدے ہوئے تھے۔ 2 دیگر افراد کو بھی منگل کے روز جنوبی فرانس سے گرفتار کیا گیا، جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ ایک بنیاد پرست اسلامی گروپ سے وابستہ ہیں۔ اس مشتبہ کار پر کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی، اور اس کے بارے میں اطلاع ایک بار کے ملازم نے دی تھی۔ پولیس نے کار کے مالک کو گرفتار کر لیا، لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا گیا۔ پولیس مالک کی بیٹی کی تلاش میں ہے جس سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ترکی کے سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ ترک حکام نے جمعرات کے روز 6 جنرلوں اور متعدد دوسرے فوجی عہدیداروں اور تاجروں کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ ان پر جولائی کی ناکام بغاوت میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے لاؤس میں ہونے والے سربراہ اجلاس میں شریک رہنماؤں نے جنوبی بحیرہ چین میں چین کی سرگرمیوں کا ذکر کیے بغیر وہاں پر موجود کشیدگی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
جولائی کے مہینے میں سالسی کی بین الاقوامی عدالت نے جنوبی بحیرہ چین کے خطے میں چین کی ملکیت کے دعووں کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا تھا کہ اس وسیع سمندری علاقے میں چین کی ملکیت کا کوئی تاریخی جواز نہیں ہے۔ تاہم چین نے اس عدالتی فیصلے کو مسترد کر دیا تھا۔ جمعرات کے روز امریکی صدر باراک اوباما نے کہا کہ تنازعات کے پرامن حل کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ صدر اوباما کے الفاظ،
which is binding, helped clarify maritime rights in the region. I recognize this raises tensions, but I also look forward to discussing.
جولائی کے مہینے میں ثالثی عدالت کے تاریخ ساز فیصلے سے جس کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اس خطے کی وضاحت کرنے میں مدد ملی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، تاہم میں اس پر کہ ہم مشترکہ طور پر تعمیری انداز میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اور سفارتکاری اور علاقائی سلامتی کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں، بات چیت کرنے کے لیے منتظر ہوں۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ جمعرات کو 10 ممالک کی اس تنظیم کی جانب سے جاری کردہ مسودے میں کہا گیا ہے کہ ان کا گروپ جنوبی بحیرہ چین میں امن، استحکام، سلامتی اور نقل و حمل کی آزادی کو برقرار رکھنے کی اہمیت کا اعادہ کرتی ہے۔ تنظیم نے یہ بھی کہا ہے کہ تنازعات کو عالمی سطح پر تسلیم شدہ بین الاقوامی قوانین کے تحت حل ہونا چاہیے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی سوڈان کے سیاسی حزب اختلاف نے امریکی عہدیداروں کے ان تبصروں کو مسترد کیا ہے جن میں اول نائب صدر ریک ماچار پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنے منصب کو دوبارہ حاصل کرنے کا دعویٰ کرنے کے لیے واپس نہ آئیں۔ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف کے لیڈر کی غیر موجودگی امن کے نازک عمل کو متاثر کر رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ یاسمین جمیل۔
سوڈان اور جنوبی سوڈان کے لیے امریکہ کے خصوصی سفیر ڈونلڈ بوتھ نے خارجہ امور سے متعلق ایوان نمائندگان کی سب کمیٹی کو بتایا کہ مسٹر مچر کو ملک میں جاری عدم استحکام کی وجہ سے جنوبی سوڈان واپس نہیں آنا چاہیے۔ سماعت کے بعد وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں مسٹر بوتھ نے کہا کہ مسٹر مچھر اور جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر کے درمیان اعتماد کے فقدان نے دنیا بھر میں انسانی ہمدردی کی ایک انتہائی خراب صورتحال پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ وہ دونوں اکٹھے کام نہیں کر سکتے، اور اگر ان دونوں کی وہاں الگ الگ سیکیورٹی فورسز ہوں جو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتی، اور ان سیکیورٹی فورسز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک ہی شہر میں اکٹھے نہیں رہ سکتی، تو ہم انہیں واپس آتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ نارتھ امریکہ کے لیے حزب اختلاف کے نمائندے ریت ماؤج ٹانگ نے کہا کہ انہیں مسٹر بوتھ کے تبصروں پر مایوسی ہوئی ہے، اور انہوں نے زور دے کر کہا کہ سفیر کے تبصروں سے امن معاہدے کی تنسیخ کی تائید ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جولائی کے آخر میں مسٹر مچھر کی جگہ تبان گائی کی تعیناتی ایک سال قبل دستخط ہونے والے معاہدے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ مسٹر موچ نے، جنہوں نے سماعت میں شرکت کی، کہا کہ اب صورتحال بہت گھمبیر ہو گئی ہے کیونکہ حکومت کا موقف ہے کہ جوبا میں امن ہے جبکہ جوبا میں بالکل امن نہیں ہے، اور امن کے ختم ہو جانے کے بعد ہمارے لیے درحقیقت قومی وحدت کی کوئی عبوری حکومت نہیں ہے۔ اگر دونوں پارٹنرز اکٹھے کام نہیں کر رہے تو وہاں کوئی حکومت موجود نہیں ہے۔ اور ایسوسیٹڈ پریس نے یہ خبر دی ہے کہ جنوبی سوڈان کے فوجیوں نے غیر ملکی خواتین کے ساتھ زیادتی کی ہے، انہیں زدوکوب کیا ہے، اور جولائی میں جوبا کے ایک احاطے میں جہاں غیر ملکی تواتر سے آتے جاتے ہیں ایک مقامی صحافی کو ہلاک کر دیا۔ افریقہ کے امور سے متعلق ایوان نمائندگان کی سب کمیٹی کے چیئرمین نیو جرزی سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن کرس سمتھ نے کہا کہ ان کے انتخابی حلقے کی ایک خاتون ان غیر ملکیوں میں شامل تھیں جن پر اس واقعے کے دوران حملہ ہوا جو کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ نیو جرزی سے تعلق رکھنے والی اس خاتون کے بارے میں توقع تھی کہ وہ بدھ کی سماعت کے دوران گواہی دے گی، لیکن مسٹر سمتھ کے بقول وہ ابھی تک شدید صدمے کی حالت میں ہے۔ کانگریس مین تھامس رونی نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ جنوبی سوڈان کے لیڈر ملک میں تشدد کا سلسلہ پلٹ سکتے ہیں، اور انہوں نے سفیر بوتھ پر اسلحے پر پابندی کے فوری نفاذ پر زور دیا۔ مسٹر سمتھ سے جب یہ پوچھا گیا کہ موجودہ تبدیلیوں کی روشنی میں کیا مبصرین کو جنوبی سوڈان کے لیے امریکی پالیسی میں کسی تبدیلی کی توقع کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ تبدیلی کا عمل پہلے ہی شروع ہو چکا ہے اور جنوبی سوڈان کے پاس انسانی حقوق کے تحفظ اور وکالت کی جانب آنے کے لیے صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کی خانہ جنگی میں ملوث ہونے کے بعد روس اب یہ اشارے دے رہا ہے کہ وہ مشرق وسطی کے تنازع کے حل میں ایک طاقتور کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن، اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو اور فلسطینی صدر محمود عباس کے درمیان ایک بالمشافہ ملاقات کی میزبانی کرنے کی پیشکش کر چکے ہیں۔ دونوں رہنما یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بات چیت جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ اس تعطل کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہراتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی سلہ تسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
مشرقی وسطی کے لیے روس کے مندوب میکیل بوگدانوف نے اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتنیاہو سے یروشلم میں ملاقات کے ایک روز بعد فلسطینی تنظیم آزادی کے سیکرٹری جنرل سعیب عرکات سے مذاکرات کیے۔ یہ ملاقات مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں ہوئی۔ انہوں نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر کی جانب سے روسی پیشکش قبول کرنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، ہم صدر محمود عباس کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اصولی طور پر روسی دعوت قبول کر لی ہے، جس کی تجویز صدر پوٹن نے پیش کی تھی۔ ہم دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے سلسلے میں طریقہ کار، اس کے موضوعات اور تاریخوں کے متعلق دونوں فریقوں کے ساتھ رابطے، مذاکرات اور اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ یہ تھے مشرق وسطی کے لیے روس کے مندوب میکیل بوگدانوف۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے، جو منگل کے روز پولینڈ کے دورے پر تھے، روس کی اس پیشکش پر اپنے ردعمل میں کہا کہ وہ اس نوعیت کی ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ملاقات کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار ان الفاظ میں کیا، خیال یہ تھا کہ میں مسٹر نیتنیاہو سے ملنے کے لیے یہاں سے سیدھا ماسکو جاؤں گا، لیکن بدقسمتی سے ایک روز پہلے یروشلم میں صدر پوٹن کے نمائندوں اور وزیراعظم نیتنیاہو کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے، جس میں وزیراعظم نیتنیاہو نے اس ملاقات کو ایک اور تاریخ پر ملتوی کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ مجھے اس تاریخ کا ابھی تک علم نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے فلسطینی صدر محمود عباس کے۔ مسٹر نیتنیاہو نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کی جانب سے عائد کی جانے والی شرائط کے باعث ان دونوں رہنماؤں کی ملاقات نہیں ہو سکتی، جبکہ مسٹر عباس اس چیز سے انکار کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو کا اس حوالے سے کہنا تھا،
كان من المفترض ان اذهب من هنا الى موسكو لالتقي بالسيد نیتنیاہو۔
پیر کے روز فلسطینیوں کے ترجمان نے یہ پیغام دیا تھا کہ وہ ملاقات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سلسلے میں کچھ شرائط ہیں، اور وہ ہیں قیدیوں کو رہا کرنا، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان مذاکرات کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر محمود عباس ملاقات کے لیے تیار ہیں تو انہیں براہ راست ملاقات کے لیے پیش کی شرائط کے بغیر ملنا ہوگا۔ میں اس کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ یہ الفاظ تھے اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتنیاہو کے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتنیاہو منگل کے روز ہیگ میں تھے، جہاں برہم مظاہرین نے فلسطینیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ان کے برتاؤ کی مذمت کی، بالخصوص غزہ کی ناکہ بندی کی۔ اسرائیلی رہنما فلسطینی ساحلی پٹی کو پانی اور توانائی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے سلسلے میں نیدرلینڈ کی حکومت کی مدد سے متعلق بات چیت کے لیے اس ملک کے دورے پر تھے۔ غزہ کے ساتھ تنازع کے حوالے سے ان کا کہنا تھا،
We have no battle, no qualms with the people of Gaza, only with the band of terrorist thugs who've taken them blackmail. So we fight
ان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمیں غزہ کے لوگوں کے متعلق کوئی شکوک و شبہات نہیں ہیں، ماسوائے دہشت گرد ٹھگوں کے اس گروہ کے جنہوں نے انہیں ڈرا اور دھمکا رکھا ہے۔ اس لیے ہم دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہیں لیکن وہاں کی آبادی کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اور اس سلسلے میں پہلا اقدام غزہ کے لیے توانائی اور پانی کی فراہمی کو بہتر بنانا ہے، جس میں قدرتی گیس کی ترسیل کے لیے ایک پائپ لائن کی تنصیب شامل ہے. یہ الفاظ تھے بنجامن نتن یاہو کے. اسرائیلی فورسز نے منگل کے روز غزہ پر گولے برسائے تھے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ حماس کے مورچوں کو ہدف بنا رہے تھے، لیکن انہوں نے عام شہریوں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچایا. حماس کے جنگجو اکثر اوقات اسرائیلی علاقے پر راکٹ داغتے رہتے ہیں اور اسرائیلی فورسز اس کے رد عمل میں بمباری کرتے ہیں، جس کے متعلق ان کا خیال ہے کہ نشانہ بننے والے مقامات حماس کے مورچے ہوتے ہیں. مشرق وسطی میں امن کے قیام کے لیے کئی عشروں پر محیط امریکی کوششیں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان پائیدار امن قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
گزشتہ جمعے کو وائس آف امریکہ کے واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں میزبان یاسمین جمیل نے شکاگو کے ایک ڈاکٹر سخاوت حسین سے ہیپیٹائٹس کے بارے میں گفتگو کی. ان کے انٹرویو سے اقتباس.
ایشیا میں اور افریقہ میں ہیپیٹائٹس بی زیادہ ہے، تو اگر کوئی شخص ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن پازیٹو ہے اس کی، تو مرد اور میل جو ہیں وہ 40 سال کے بعد ان کی جو ہے وہ سرویلنس کی جائے، یعنی کہ ان کی نگرانی کی جائے، اور عورتیں جو ہیں ان کی 50 سال کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جن لوگوں کو ہیپیٹائٹس ہے، جو وائرس جو ہے وہ سیل کے اندر اس طرح انٹیگریٹ ہو جاتا ہے کہ وہ لیور میں کینسر بن جاتا ہے، اور ہیپیٹو سیلولر کارسینوما کہتے ہیں یا کینسر لیور کا، یعنی جس کو سرطان کہتے ہیں، سرطان. تو وہ دنیا کا 5th killer ہے، یعنی number 5 killer ان دا انٹائر ورلڈ از ہیپیٹو سیلولر کارسینوما. تو اس کو معلوم کرنے کے لیے کہ یہ ہے کسی کو یا نہیں ہے، تو جتنی جلدی تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. علاج اس کا یہی ہے کہ اس کی سرجری کی جائے، اس کا سرطان نکالا جائے اور اس کو لیور ٹرانسپلانٹ دے دیا جائے. تو اس کے لیے ہر 6 مہینے الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہے، اور وہ 40 سال کی عمر میں ہونی چاہیے مردوں کی، اور 50 سال کی عمر میں ہونی چاہیے عورتوں کی.
تو اس سے بچاؤ کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر عام لوگ جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں وہ چاہیں کہ انہیں جگر کی کوئی بیماری نہ ہو، تو وہ کیا کریں؟
تو بہترین طریقہ بچائے کا یہ ہے کہ جتنی بھی دوائیں کم کھانی ہوں وہ کھائیں. اگر آپ کو ہائپر ٹینشن ہے اور آپ کا ڈاکٹر 3 دوائیں لکھتا ہے، تو یہ کہیں کہ بھائی ایک دوائی سے کام بن سکے گا کہ نہیں، یا 2 سے بن سکے گا؟ نہیں، کیونکہ جتنی بھی دوائیں باہر سے کھا رہے ہیں وہ بھی لیور کو ڈیمیج کر. دوسرا جو ہے وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی کا ٹیسٹ کیا جائے. اگر آپ نیگیٹو ہیں تو فوراً اس کی ویکسینیشن کر لیں، جس طرح اسمال پاکس کی اور پولیو کی آج کل کوئی بیماری نہیں ہے، ویکسینیشن ہو چکی ہے. تو اب ہیپیٹائٹس بی کی ایک ویکسین دستیاب ہے، جو کہ 3 بار عمر میں لی جاتی ہے، پہلی بار، پھر 30 دن کے بعد، اور پھر 6 مہینے کے بعد. اور ایک دفعہ لے لی تو تمام عمر کے لیے ہیپیٹائٹس بی سے آپ فارغ ہو گئے. ہیپیٹائٹس اے کی بھی ویکسین اویلیبل ہے، لیکن چونکہ ہیپیٹائٹس ای عام طور پہ ایک معمولی سی بیماری ہوتی ہے، تو وہ ان لوگوں کو ہم دیتے ہیں جو کہ مثلا یہ امریکہ میں ہیں اور وہ جا رہے ہیں کسی افریقہ یا ایشیا، تو ان کو ہم دے دیں گے، لیکن عام طور پہ ریکمینڈ نہیں کی جاتی. لیکن ہیپیٹائٹس سی کی ویکسین اب تک دستیاب نہیں ہے، اس لیے ہیپیٹائٹس سی کا علاج جو ہے وہ آج کل تو بہت بہترین علاج ہے، دوائیں بہت بہتر اویلیبل ہیں. وہ ایک گولی دن میں کھائیں، اور وہ 3 مہینے کی گولیاں ہیں، اور اس سے ہیپیٹائٹس سی بالکل ختم ہو جاتی ہے، 95-97%، اور بعض حالات میں 99%.
وہ صورت میں جب جلد تشخیص ہو جائے اس کی.
جی، جلد اس کی تشخیص کرنی بہت ضروری.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ وزیراعظم نواز شریف نے ایسے میں کراچی کا دورہ کیا اور تاجر برادری سے ملاقات کی، جبکہ شہر میں ایک ضمنی انتخاب بھی ہو رہا ہے جو تجزیہ کاروں کے بقول شہر کی سیاسی فضا کے تعین کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کراچی سے اس بارے میں شہزاد حسین کی رپورٹ۔
جمعرات کو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کاروباری شخصیات سے ملاقات کے لیے ایک ایسے وقت کراچی تشریف لائے جب شہر میں ایک اہم ضمنی انتخاب بھی ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی کو سراہا اور ملک کی برآمدات میں اضافے کا عزم کیا۔
سڑکیں بنے، موٹر ویز بنے، آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ یہاں کراچی سے اب لاہور موٹر وے بننا شروع ہو چکی ہے اور جو ہے وہ کراچی سے حیدرآباد انشاءاللہ موٹر وے اگلے سال مکمل ہو جائے گی۔ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ بہت جلد وہ مکمل ہو جائے گی اور پاکستان انشاءاللہ بہت فخر کے ساتھ کہہ سکے گا کہ ہم بھی اس میدان میں انفراسٹرکچر ہو، بجلی ہو، گیس ہو، کسی سے پیچھے نہیں ہیں، کسی ملک سے پیچھے نہیں ہیں اور ہونا بھی ایسا چاہیے۔
دوسری جانب کراچی میں پی ایس 127 کے حلقے میں ایک ضمنی انتخاب ہوا جو شہر کی موجودہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے اہمیت اختیار کر گیا۔ سندھ اسمبلی کی یہ نشست متحدہ قومی موومنٹ کے رکن کی جماعت چھوڑنے کی وجہ سے خالی ہوئی تھی اور گزشتہ 3 بار یہاں سے متحدہ قومی موومنٹ کامیاب ہو چکی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہاں سے جیت چکی ہے۔ اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ انتخاب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا اپنے بانی سے لا تعلقی کے اعلان کے بعد پہلا انتخاب ہے، چنانچہ دیکھنا یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس حلقے میں ضمنی انتخاب کے دوران زیادہ تر پولنگ اسٹیشن حساس قرار پائے اور سارا دن وہاں سے کشیدگی کی رپورٹس موصول ہوتی رہیں۔ تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد کا اس صورتحال پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا،
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایم جی ایم کے بہت سارے ورکر گرفتار ہیں، بہت سے مقرور ہیں اور ورکرز کی ایک تعداد جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں چلی گئی۔ تو یہ اس علاقے میں ایم کیو ایم حقیقی کا بڑا زور رہا ہے، تو یہ بڑا چیلنج ہے ایم کیو ایم کے لیے تھا کہ وہ اپنے ووٹرز کو متحرک کس طرح کر سکتی تھی۔ اور اس میں جو مجھے ایک بات لگتی ہے کہ اگر ایم کیو ایم نے یہ سیٹ جیت لی پھر تو فاروق ستار کی جو وہ ہے قیادت ہے وہ مستحکم ہو جائے گی، مگر اگر یہ سیٹ ہار گئے تو فاروق ستار کے لیے ایک نیا چیلنج ہوگا اپنی قیادت کو برقرار رکھنے کا۔
گزشتہ کچھ دنوں سے کراچی کی سیاسی صورتحال سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے گرد گھومتی رہی ہے اور ایم کیو ایم کے لیے حالات بہت تیزی سے بدلتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے لندن میں مقیم متحدہ قومی موومنٹ کے بانی کی پاکستان مخالف تقریر اور نعرے، پھر کراچی میں ہنگامہ آرائی، میڈیا پر حملے، پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا متحدہ قومی موومنٹ کا مرکز 90 سیل کرنا، کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کرنا، متحدہ قومی موومنٹ کے دفاتر سیل کرنا اور گرانا، اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ڈاکٹر فاروق ستار کی سربراہی میں لندن میں مقیم ایم کیو ایم کے بانی سے لا تعلقی کا اعلان اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو پاکستان ہی سے چلانے کا اعلان۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والے مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان نے قبائلی علاقے یا فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے قبائلی علاقے کے بڑے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں فوری طور پر ضم کرنے کا مطالبہ لے کر قبائلی سیاسی اتحاد میں شامل بعض رہنماؤں، کارکنوں اور طلباء کی ایک قابل ذکر تعداد نے جمعرات کو پشاور پریس کلب کے سامنے علامتی احتجاج کیا۔ اس سیاسی اتحاد میں پاکستان میں حزب مخالف کی تقریباً سب ہی بڑی جماعتیں شامل ہیں۔ ایک روز قبل قبائلی علاقوں کے انتظامی سربراہ گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جگڑا کی زیر صدارت فاٹا اصلاحات سے متعلق اجلاس ہوا تھا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ان علاقوں کو 10 سال کی عرصے میں بتدریج صوبے میں شامل کر لیا جائے گا۔ تاہم پاٹا سیاسی اتحاد میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں کا اصرار ہے کہ قبائلی علاقوں کو فوری طور پر صوبے میں ضم کیا جائے اور ان کے بقول اس سے قبائلیوں کے اکثر مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ احتجاج میں شامل عوامی نیشنل پارٹی کے خیبر ایجنسی میں صدر شاہ حسین شینواری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فاٹا اصلاحات کمیٹی نے جو 10 سال کا عرصہ متعین کیا ہے انہیں وہ منظور نہیں.
اگر عزم کرنا ہے تو آج کیوں نہیں ہو سکتا جو 10 سال بعد کر سکتا ہے. تو لہٰذا ہم مطالبہ کرتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے اور آئندہ الیکشن جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ فاٹا میں بھی صوبے کے نمائندگی کے مطابق سیٹ دیا جائے اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی فاٹا میں کیا جائے.
وفاق کے زیر انتظام 7 قبائلی ایجنسیاں ہیں جہاں پر برطانوی نو آبادیاتی دور میں نافذ کیا گیا فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن رائج ہے. اور شاہ حسین شینواری کے مطابق اگر یہ قانون ختم کر دیا جائے تو قبائلی علاقوں میں بہت حد تک امن لانے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. تاہم بعض قبائلی رہنما اپنے روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا میں انضمام کی مخالفت بھی کرتے آ رہے ہیں. ایسے قبائلی رہنما قبائلی علاقوں کو علیحدہ صوبے کا درجہ دلوانے میں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن مبصرین کا بھی ماننا ہے کہ جغرافیائی، نسلی اور سماجی و اقتصادی ادوار سے فاٹا کو علیحدہ صوبہ بنانا مناسب نہیں ہوگا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
افغانستان میں جنوبی صوبے ارزگان کے مرکزی شہر میں طالبان کے داخل ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. افغان عہدیداروں نے کہا ہے کہ طالبان جنگجو جنوبی صوبے ارزگان کے دارالحکومت میں گھس گئے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان میں جنوبی صوبے ارزگان کے مرکزی شہر میں طالبان داخل ہو گئے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ علاقے میں شدید لڑائی جاری ہے جبکہ تمام حکومتی عہدیدار شہر سے نکل گئے ہیں. امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق صوبائی ترجمان دوست محمد نایاب کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد ترین کوٹ شہر میں صرف پولیس ہیڈ کوارٹر حکام کے کنٹرول میں ہے اور جمعرات کی صبح طالبان نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا. دوست محمد نایاب کے بقول شہر کے گرد و نواح میں واقع تمام چوکیوں پر طالبان نے یا تو قبضہ کر لیا ہے یا انہیں تباہ کر دیا ہے. انہوں نے کابل حکومت سے درخواست کی کہ فوری طور پر یہاں کمک بھیجی جائے. انہوں نے جانی نقصان کے بارے میں تو تفصیل فراہم نہیں کی لیکن اس خدشے کا اظہار کیا کہ ترین کوٹ شہر جلد ہی مکمل طور پر طالبان کے قبضے میں جا سکتا ہے. رواں ہفتے کے اوائل میں طالبان نے ترین کوٹ میں ایک مربوط حملہ کیا تھا اور کئی اہم چوکیوں پر قبضہ کر لیا تھا. افغان میڈیا کے مطابق ملک کی اسپیشل فورسز کے دستے مقامی فورسز کی مدد کے لیے علاقے میں پہنچ گئے ہیں تاکہ طالبان کو علاقے سے باہر دھکیل دیا جائے. حالیہ مہینوں میں طالبان کے خطرے سے دوچار ہونے والا ترین کوٹ تیسرا بڑا شہر ہے. اس سے قبل شمال میں قندوز اور جنوبی صوبہ ہلمند کے مرکزی شہر لشکر گاہ پر طالبان کامیاب چڑھائی کر چکے ہیں. گزشتہ ہفتے افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن نے بتایا تھا کہ صرف جولائی کے مہینے میں طالبان کے خلاف برسر پیکار افغان فوج اور پولیس کے 900 سے زائد اہلکار مارے جا چکے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ فلپائن کے صدر کے بیان سے امریکہ کے فلپینی عوام سے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی لاؤس میں بدھ کے روز عشائی کے موقع پر دونوں لیڈروں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے. وائٹ ہاؤس کے حکام نے بتایا ہے کہ بدھ کو دیر گئے صدر باراک اوباما اور فلپائن کے صدر روڈریگو ڈوٹرٹے کے مابین مختصر بات چیت ہوئی. رواں ہفتے کے اوائل میں ڈوٹرٹے نے امریکی صدر کے لیے انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کیے تھے جس کے بعد ان دونوں رہنماؤں کی طے شدہ ملاقات منسوخ کر دی گئی تھی. یہ مختصر بات چیت لاؤس میں جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کے عشائیے کے موقع پر ہوئی اور حکام کے مطابق اوباما اور ڈوٹرٹے نے رسمی جملوں کا تبادلہ کیا. دونوں رہنماؤں میں منگل کو ملاقات ہونا تھی لیکن وائٹ ہاؤس نے ڈوٹرٹے کے قابل اعتراض بیان کے تناظر میں اسے منسوخ کر دیا تھا. ڈوٹرٹے نے متنبہ کیا تھا کہ اوباما انہیں منشیات کے مبینہ اسمگلروں کے خلاف فلپائن کی کارروائیوں پر سبق نہ پڑھائیں. ان کارروائیوں میں جون سے اب تک تقریباً 2000 افراد مارے جا چکے ہیں. بعد ازاں ڈوٹرٹے نے اوباما سے متعلق نامناسب الفاظ پر افسوس کا اظہار کیا تھا. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کا کہنا تھا کہ امریکہ صرف یہ چاہتا ہے کہ فلپائن میں قاعدے کے مطابق چیزیں ہوں اور دونوں ملکوں کے مجموعی تعلقات اب بھی مضبوط ہیں. وینزویلا میں ملک بھر میں لوگ سڑکوں پر مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ حکام صدر نکولس مادورو کے خلاف ریفرنڈم کروائیں. تیل کے ذخائر سے مالا مال وینزویلا میں ایک وقت میں معیشت زوروں پر تھی, لیکن سن 2014 کے وسط سے خام تیل کی قیمتوں میں سخت گراوٹ کے بعد معیشت زبوحالی کا شکار ہے. خوراک اور دواؤں کی قلت ماڈورو اور ان کی سوشلسٹ انقلابی حکومت کے لیے خطرہ بن گئی ہی ہے, جس کا آغاز ان کے پیشرو ہیوگو شاویز نے 1999 میں کیا تھا. مادورو مخالف ایک احتجاجی روبن سانچیز کا کہنا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دائمی مریض ہوں, لیکن میں یہاں ان لوگوں کی حمایت کے لیے آیا ہوں کیونکہ میرے پاس دوائی نہیں ہے, یہاں میرا علاج نہیں ہو سکتا, دوائی کے لیے مجھے کوکوٹا جانا پڑے گا. مادورو کے حامیوں نے بھی ایک ریلی نکالی. دنیا بھر میں امریکی انگلش کو عام کرنے کے لیے امریکی محکمہ خارجہ اور پیس کور ایک نیا پروگرام انگلش فار آل شروع کرنے والے ہیں, جس منصوبے کا نام اس بات کا اعلان محکمہ خارجہ کے ترجمان کے دفتر سے بدھ کی شام جاری کردہ ایک بیان میں کیا گیا. بیان کے مطابق انگریزی کو عام کرنے کے اس تدریسی پروگرام پر حکومت امریکہ سالانہ 20 کروڑ ڈالر خرچ کرے گی, جس سے دنیا بھر کے لاکھوں افراد استفادہ کر سکیں گے. امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر باراک اوباما سے بہتر رہنما ہیں. این بی سی نیوز فورم میں ایک انٹرویو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بطور صدر ان کے پوتین کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے. ان کے بقول داعش کو شکست دینا روس اور امریکہ کا مشترکہ مفاد ہے. مزید برآں انہوں نے اوباما کی زیر صدارت عراق میں فوجی کارروائی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس میں جنرلز کامیاب نہیں ہو سکے. ٹرمپ نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ امریکہ کو عراق کے تیل پر قبضہ کرنا چاہیے تھا. امریکہ میں جاری صدارتی انتخابی مہم کے سلسلے میں بدھ کے روز قومی سلامتی کے بارے میں ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے قومی سطح کے ایک فورم میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ دونوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کا مزاج اور قوت فیصلہ ملک کے کمانڈر ان چیف کے طور پر خدمات سر انجام دینے کے حوالے سے مطابقت رکھتا ہے. وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ, شہناز نفیس کی زبانی.
نیو یارک شہر کے ایئر اینڈ اسپیس میوزیم میں این بی سی نیوز ٹیلی ویژن کے تحت منعقد کیے جانے والے پروگرام کمانڈر ان چیف فورم میں سب سے پہلے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزد صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن سٹیج پر آئیں. ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار نے فورم کے میزبان میٹ لاور کو بتایا کہ جب امن اور جنگ کے معاملات ہوں تو صدر کے طور پر سب سے اہم خصوصیت ایک چٹان جیسی کامل ثابت قدمی اور استقلال کا ہونا ہے. ان کے الفاظ,
What you want in a president, a commander in chief, is someone who listens, who evaluates what is being told to him or her.
اگر آپ ملک کے صدر میں کمانڈر ان چیف میں جو خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہ اسے ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو لوگوں کی بات سنتا ہے اور اسے جو کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کی قدر و قیمت اور اہمیت کو پرکھتا ہے اور وہ اپنے سامنے پیش کیے جانے والے انتہائی مشکل اور دشوار راستوں میں سے ایک کا چناؤ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے. یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کے. لیکن سٹیج پر اپنی آمد کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ہلری کلنٹن پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے سن 2009 سے 2013 کے دوران ملک کی وزیر خارجہ کی حیثیت سے دہشت گرد گروپ داعش کے خلاف اقدامات کے سلسلے میں قومی سلامتی کے مشیروں کے مشورے کو نظر انداز کر دیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ,
Generals under Barack Obama and Hillary Clinton have not been successful. I think under the leadership of Barack Obama and Hillary Clinton, the generals...
میرا خیال ہے کہ ہلری کلنٹن اور باراک اوباما کی قیادت میں فوجی جنرلوں کی حیثیت گھٹا کر کھاٹ باڑ کی سی بنا دی گئی ہے. ان کے مقام و مرتبے کو اس درجے تک گھٹایا گیا جو ہمارے ملک کے لیے خفت و شرمندگی کا باعث ہے. یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے. اس ہفتے فخریہ انداز میں یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ ملک دشمنوں سے نمٹنے کا ان کا اپنا ایک خفیہ منصوبہ ہے, فلڈیلفیا میں اپنی ایک تقریر کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ اپنا عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد وہ امریکی کمانڈروں سے یہ کہیں گے کہ اسلامک اسٹیٹ کو شکست دینے سے متعلق وہ 30 دن کے اندر اپنا کوئی منصوبہ پیش کریں۔ ہلری کلنٹن نے ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اس میں خفیہ پہلو یہ ہے کہ ان کے پاس سرے سے کوئی منصوبہ ہے ہی نہیں۔ 8 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے پہلے 3 بالمشافہ مباحثوں کے سلسلے میں 26 ستمبر کو ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ پہلی بار ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ امریکہ دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی استعمال کرنے والا ایک بڑا ملک ہے۔ روزمرہ زندگی سے لے کر مختلف اداروں تک سب جگہ آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا عمل دخل نظر آئے گا۔ بات کرتے ہیں سکولوں کی۔ امریکہ میں تقریباً تمام سکول انٹرنیٹ سے منسلک ہیں، لیکن بعض سکولوں کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے اور وہ انٹرنیٹ کا استعمال دوسروں کی نسبت زیادہ کرتے ہیں۔ ان میں بعض سکول کمپیوٹر کا استعمال ایسے کرتے ہیں کہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے دنیا بھر کو ایک کلاس روم میں لے آتے ہیں۔ بعض سکولوں میں کلاس روم میں بڑے بڑے بورڈز لگے ہوتے ہیں جنہیں اسمارٹ بورڈز کہتے ہیں۔ یہ سفید بورڈ بڑے پیمانے پر چیزیں دکھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً ٹیچر کو کوئی پروجیکٹ سمجھانا ہو تو بورڈ کو کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کر کے ہاتھ سے چھونے کے ذریعے مختلف باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں۔ ان بورڈز کو لکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض استاد اپنے لیکچر میں مزید جدت پیدا کرنے کے لیے آئی پوڈز اور موبائل فون ان بورڈز کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں، مگر پھر بھی اصل بات تو یہ ہے کہ پڑھایا کیا جا رہا ہے اور کسے پڑھایا جا رہا ہے۔ سکولوں میں وہ سکول بھی ہیں جو ایسے بچوں کے لیے قائم کیے گئے ہیں جو اپنی زندگی میں کسی معذوری کا شکار ہیں۔ جب پڑھنے والا کسی قدرتی محرومی کا شکار ہو تو ٹیکنالوجی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کاسمو بوٹ ایک تھراپی روبوٹ ہے، نصف میٹر لمبا نیلے رنگ کا، جس کا چہرہ مہربان اور آنکھیں بڑی بڑی ہیں۔ 6 سالہ کیون فٹز جیرلڈ کو بولنا سکھا رہا ہے۔ کیرل سمانگو سپرونس روبوٹ کے ذریعے اس تھراپی میں شامل ہیں۔ ایک کمپیوٹر پر بٹن دبا کر روبوٹ کو حرکت دی جا سکتی ہے، اس سے الفاظ بلائے جا سکتے ہیں۔ کیون کی ماں کا کہنا ہے کہ اس روبوٹ نے ان کے بچے کو اپنے دوستوں سے ملنا جلنا سکھا دیا ہے۔ ذہنی طور پر متاثرہ بچوں کے لیے یہ روبوٹ 10 سال پہلے بنایا گیا تھا اور اس کی مدد سے یہ بچے پرسکون ہو کر بات سنتے اور تھراپی کے لیے زیادہ وقت دیتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ثمرات صحت مند لوگوں تک تو پہنچتے ہی ہیں، مگر جن کی دنیا میں کچھ کمی آ گئی ہے، ٹیکنالوجی اس کمی کو پورا کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ مدثرہ منظر، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اور آج کے پروگرام میں ذکر نوجوان باورچیوں کا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامعین کی اکثریت باورچی، خان سامہ یا میر مطبخ جیسے ٹائٹل کے ساتھ اپنی پیشہ ورانہ شناخت پسند نہ کریں، لیکن امریکہ میں یہ پیشہ آمدن کے اعتبار سے اچھے پیشوں میں شمار ہوتا ہے، اور مختلف ممالک کے کھانوں کی باقاعدہ تربیت اور کورسز کے بعد نوجوان ریستورانوں کا کچن سنبھالے ہوئے ہیں، اور انہی نوجوانوں میں سے کئی ایک ممتاز اور بہترین شیفس کی تربیت کے بعد ورلڈ کلاس کمپٹیشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے ٹینا ٹرین نے نیو یارک میں کئی ریستورانوں میں مصروف عمل نوجوانوں سے گفتگو کی ہے۔ انہی میں سے کچھ کوکنگ کے عالمی مقابلوں میں امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ ڈینیل بولٹ کو نیو یارک شہر کے بہترین شیفس میں سے ایک خیال کیا جاتا ہے. وہ کئی بڑے ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں, لیکن آج وہ کھانا پکانے کا کام کسی اور کے سپرد کیے ہوئے ہیں. جیسے کہ 18 سالہ میمی چین, جو ابھرتے ہوئے بہترین شیفس میں شمار ہو رہی ہیں, اور انہیں بوکیوز دیور کوکنگ کمپٹیشن میں شرکت کا موقع مل رہا ہے. فلپ ٹیزیئر نے سال 2015 میں ان مقابلوں میں شرکت کی تھی اور چاندی کا تمغہ بھی حاصل کیا تھا. وہ ان مقابلوں کی تفصیل بتا رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بوکیوز دیور کوکنگ کا ایک عالمی مقابلہ ہے, اور 60 ممالک سے آئے لوگ 24 پوزیشنوں کے لیے ایک دوسرے کے مقابلے میں کھانے تیار کرتے ہیں. یہ مقابلے ہر 2 سال بعد فرانس کے شہر لیون میں ہوتے ہیں. چین بھی ان نوجوان شیفس میں سے ایک ہے جو ٹیم یو ایس اے کی نمائندگی کے لیے تیار ہیں. وہ اسے زندگی میں ایک زبردست موقع کے طور پر دیکھتے ہیں. انہیں یہ موقع معروف شیفس ڈینیل بولٹ, تھامس کیلر اور جیروم بوکیوز کی وجہ سے مل رہا ہے, جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے.
For every grant we give to a young chef to be able to take a sabbatical from his job, to be able to experiment other people.
ڈینیل کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی گرانٹ نوجوان شیفس کو دیتے ہیں, اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملازمت سے فراغت حاصل کرے اور دیگر جگہوں پر تجربات کر سکیں, اور جب واپس آئیں تو ان میں نیا جوش و خروش ہو. نیو یارک کے معروف شیفس نے مل کر انسٹیٹیوٹ آف کلینری ایجوکیشن بھی قائم کیا ہے. برینڈن سکاٹ 20 سال کے ہیں, اور ان کے مستقبل کے حوالے سے اپنے منصوبے ہیں.
I want to be a chef. I want to compete in the Bocuse. I want to open my own restaurant. I want to do all these things, but no matter what,
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شیف بننا اور بوکیوز مقابلوں میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. میں اپنا ریسٹوران کھولنا چاہتا ہوں اور میں یہ سب کام کرنا چاہتا ہوں. وقت لگے گا, لیکن میں یہ سب کچھ کروں گا. امریکہ میں نیشنل ریسٹورینٹ ایسوسی ایشن کے مطابق کمرشل ریسٹورینٹس میں سالانہ اوسط آمدن کا اندازہ اس سال کے لیے 720 ارب ڈالر کا لگایا گیا ہے. یہ بہت بڑا شیئر ہے انڈسٹری کے اندر, اور نوجوان شیفس بھی اپنا حصہ لینے کے لیے بہترین شیفس کی شاگردی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. امریکہ میں بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کے مطابق امریکہ میں ریسٹورینٹ انڈسٹری میں تنخواہیں سالانہ 42,000 ڈالر سے لے کر 66,000 ڈالر تک ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کچھ تو کہیے نا,
کچھ تو چاہو
کم میں بگوش نا,
کچھ کہیے نا. اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں. نمبر نوٹ کر لیجیے, 0800-777-89. ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89. پروگرام ہے
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں, بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353, یعنی 1353, اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437, نئی دلی 110011, بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ, میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
اور اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
شمالی کوریا نے بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود رواں سال جولائی اور اگست میں میزائل تجربات کیے تھے، جن میں آبدوز سے فائر کیے جانے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ بھی شامل تھا۔ شمالی کوریا کے ان تجربات کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تمام 15 ارکان نے بیک آواز سختی سے مذمت کی ہے۔ سلامتی کونسل کے ارکان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ تجربات کونسل کی 5 قراردادوں کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا عالمی پابندیوں کے باوجود اپنے بلیسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے، جس کے نتیجے میں خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ سلامتی کونسل نے اس امر پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ شمالی کوریا کی حکومت اپنے عوام کی ضرورتیں پوری کرنے کے بجائے اپنے وسائل بلیسٹک میزائلوں کی تیاری پر ضائع کر رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے پریس آفس کی سربراہ ایلیزابتھ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے حالیہ میزائل تجربات سے اقوام متحدہ کی کئی قراردادوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جن میں شمالی کوریا کو واضح طور پر پابند کیا گیا ہے کہ وہ میزائل تجربات نہیں کرے گا۔ ان کے بقول شمالی کوریا کی بلاسٹک میزائل ٹیکنالوجی خطے میں شہری ہوا بازی اور بحری تجارت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ شمالی کوریا کے پڑوسی ملکوں چین اور جاپان اور جنوبی کوریا نے بھی ان تجربات کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جاپان نے انہیں ناقابل معافی پرتشدد حرکت قرار دیا۔ جنوبی کوریا کی حکومت نے کہا ہے کہ یہ تجربات جنوبی کوریا کی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں، جبکہ چین نے شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کی مخالفت کو دہراتے ہوئے کہا کہ وہ ہر اس اقدام اور بیان کے خلاف ہے جس کے نتیجے میں خطے میں کشیدگی پیدا ہو۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنی مذمتی قرارداد میں عالمی ادارے کے تمام رکن ملکوں پر زور دیا تھا کہ وہ شمالی کوریا پر عائد پابندیوں پر عمل درآمد کے لیے اپنی کوششیں تیز تر کر دیں، تاکہ شمالی کوریا کو کونسل کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی سے باز رکھا جا سکے۔ کونسل نے کہا کہ جزیرہ نما کوریا شمال مشرقی ایشیا اور باقی دنیا میں امن و استحکام کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اس تنازع کو سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی پریس آفس کی ڈائریکٹر ایلیزابتھ ٹروڈو نے بھی شمالی کوریا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسی بیان بازی اور حرکتیں روک دے جن سے خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور اس کے بجائے اپنی توجہ خود پر عائد بین الاقوامی ذمہ داریوں کی انجام دہی اور وعدوں کو پورا کرنے پر مرکوز کرے۔ ایلیزابتھ ٹروڈو کے بقول شمالی کوریا کی دھمکیوں کے تناظر میں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ امریکہ خود اپنے اور خطے میں موجود اپنے اتحادیوں خصوصاً جمہوریہ کوریا اور جاپان کے دفاع کے لیے پرعزم اور مکمل طور پر تیار ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
کچھ تو کہیے نا،
کچھ تو چاہو،
کم میں بگوش نا،
کچھ کہیے نا،
لکھو سے ہوا ہے، او کوشے تاکھو۔
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں، نمبر نوٹ کر لیجیے 0800-777-89۔ ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89۔ پروگرام ہے
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/اردو۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر چاند، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے پیش کریں گے اسد حسن۔ پروڈیوسر ہوں گی گل رخ اور انجینئر ہیں ڈین کرافٹن۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔